اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب، صدق اللہ العظیم. سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں اپنی کتنی واضح روشن دلیلیں معجزے عطا فرمائے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، اللہ کی سب سے بڑی نعمت وحی اور ہدایت، جو اس کو تبدیل کر دے اس کے بعد کہ وہ اس کے بعد آ چکی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جو منکر اور ناشکرے ہیں، الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے بڑی سجا دی گئی. ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو حقیقی ایمان والے ہیں، جو واقعی ایمان لیا ہے. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جناب، اب ظاہر سی بات ہے وہ کہتے ہوں گے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، اچھے کھاتے پیتے گھر کے فرد تھے، ان کو کیا سوجی ایمان لے آئے، اور اب پھٹا ہوا کمبل اپنے جسم کے اوپر جو ہے لیے ہوئے پھر رہے ہیں، وہ بول کے کانٹوں سے اس کو جوڑا ہوا ہے، تو مذاق اڑاتے تھے اہل ایمان. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی وہ ان سے اوپر ہوں گے، بالا تر ہوں گے قیامت کے دن، جو اصل کامیابی کا دن ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب. کان الناس امتم واحدہ، اب یہ قرآن مجید کا فلسفہ تاریخ کہ قوموں میں اختلاف کیوں واقع ہوا. فرمایا کان الناس امتم واحدہ، انسان سب کے سب ایک ہی طریقے پر تھے، اس کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا انبیاء کو، مبشرین و منذرین، وہ نبی کیا کرتے تھے، وہ نبی خوشخبری سنانے والے اور نبی وارن کرنے والے، ڈر سنانے والے. وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی بالکل برحق. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کرے وہ کتاب ان لوگوں کے درمیان اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اس کے باوجود، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں. بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے، دا ارج ٹو ڈومینیٹ، حب تفوق، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے، اس کے باوجود کہ کتابوں میں ان کے سارے اختلافات کے فیصلے آ چکے تھے، انہوں نے پھر بھی جو ہے اختلاف کیا زدم زدہ کی وجہ سے. اس بات کو نوٹ کیجئے گا، جتنے بھی قوموں کے درمیان جھگڑے، نزاع، لڑائیاں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالا تر ثابت کرنا، یہ بتانا کہ میں سپر پاور ہوں اور تم جو ہے نیچ ہو. تمہارے ہاں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ایک کتا بھی مر جائے تو اس کے بجائے ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. جہاں، اور آپ کو ایک اور لطیفے کی بات سناتا ہوں. یہ اخبار میں آیا کہ جناب نیو یارک میں ایک پارک کے اندر ایک کتا تھا، وہ کسی بچی کے اوپر حملہ آور ہوا. ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر اس بچی کو بچایا اور اس کتے کو اس نے مار بھگایا، بلکہ مار ہی دیا. پولیس والا اس کو دیکھ رہا تھا تو پولیس والا کہنے لگا کہ کل اخبار میں خبر آئے گی کہ ایک بریو امریکن اس نے ایک کتے کو مار دیا اور بچی کو بچا لیا. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ سوری، میں تو امریکن نہیں ہوں. تو کہنے لگا کہ اچھا، پھر یہ خبر آئے گی کہ ایک نیو یارکر تھا، اس نے جو ہے وہ کتے کو مار دیا اور بچی کو بچا لیا. وہ کہنے لگا میں نیو یارکر بھی نہیں ہوں. تو پولیس والا پوچھنے لگا اچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں پاکستانی ہوں. تو کہنے لگا اچھا، پھر اخبار میں خبر یہ آئے گی کہ ایک دہشت گرد نے ایک کتے کو مار دیا. تو یہ ہے فرق یہاں پر، یعنی ہم جو دوسرے ہیں وہ ہیں کیا ہیں، اور اپنے بارے میں وہ کیا تصور رکھتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک آپ کو صرف جو ہے وہ لطیفے کے درجے کی بات آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کیے. تو یہ ہے معاملہ ان کا زدم زدہ دا ارض ٹو ڈومینیٹ, اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس بات میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے انہیں ہدایت عطا فرمائی. جو حقیقی ایمان والے تھے ان کے اختلاف تو ختم ہو گئے, لیکن جو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے تھے, جو تکبر اور بڑائی کی وجہ سے, وہ ہیں جنہوں نے اختلافات باقی رکھے اور قوم میں جتنا جنگ و جدال ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اب سوچئے اس کے مخاطب اول کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, جن کی اتنی قربانیاں, ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, ابھی تو تم پر وہ حالات آئے نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر پیش آئے تھے, جو سختیاں, جو تکلیف, جو امتحان. مستهم الباسا, انہیں تو آ پکڑا تھا, چھوا تھا معاشی تنگیوں نے, وضرا جسمانی مضرتوں اور تکالیف نے, وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے, جھڑ جڑائے گئے, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار تھے, متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. یعنی اس راستے میں امتحان, اس راستے میں پریشانیاں, تکالیف, جیسے کہ پہلے عرض کیا, یہ تو سنگ ہائے میل ہیں, ان کو عبور کیے بغیر یوں ہی سمجھ لیا تھا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں داخلہ ہو جائے گا. یسالونک ماذا ینفقون, اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو مال میں سے اپنے والدین کے لیے. سب سے پہلے یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ والدین کھاتے پیتے ہوں تب بھی ان کو تحفے تحائف پیش کرنا تاکہ وہ راضی ہوں, خوش ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ, اور اگر وہ ضرورت مند ہے تب تو سب سے پہلے خرچ کے مستحق والدین. والاقربین, قرابت داروں پر, الاقرب و فالاقرب, جو جتنا زیادہ قریبی ہے وہ اتنا ہی زیادہ تمہارے حسن سلوک کا اور انفاق کا مستحق ہے. والیتامہ, یتیموں پر, والمساکین, مسکینوں پر, محتاجوں پر, وابن السبیل, اور راستے کے مسافروں پر. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم, تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو بھلائی میں سے, نیکی میں سے, خیر میں سے, بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. اس کے لیے کہیں پوسٹر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں جو ہے اخبار میں اشتہار چھپوانے کی اور ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ اپنی تصویریں دینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے علم میں. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, تم پر قتال فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے. یعنی ظاہر ہے ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ کھوٹے لوگ ہوتے ہیں, جو حقیقی ایمان والے تھے وہ تو اس پر خوش تھے, لیکن کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جو ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑ رہے تھے. تو فرمایا کہ تمہیں یہ بات ناگوار دیتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ, اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اسی میں تمہارے لیے شر ہو, برائی ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اس لیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو. تمہیں تو یہ پتہ نہیں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, اور وہ کائنات کے اندر کوئی کام بھی اخا سمندر کی پنہائیوں کے اندر ہو رہا ہے یا آسمانوں کی تاریکیوں میں ہو رہا ہے یا کسی پتھر کی کھو میں ہو رہا ہے, وہ ہر چیز سے واقف ہے. اس لیے اسے پتا ہے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری. یسالونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے متعلق. اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ اصل میں مسلمانوں سے غلطی سے جو رجب سے پہلا مہینہ تھا اس سے آخری دن یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی رجب نہیں شروع ہوا ہے, ان سے ایک کافر کا قتل ہو گیا. اصلا وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی, اور رجب ان کے ہاں جو ہے جو اشر حرم ہیں, حرام مہینے ان میں سے ایک ہے. تو انہوں نے اس پر بڑا ہنگامہ مچایا کہ مسلمانوں کو دیکھو, یہ تو حرام مہینوں کی حرمت کا بھی خیال نہیں کرتے, اس میں بھی ہمارے آدمی کو مار دیا. تو تو اللہ تعالیٰ نے وہ انہوں نے کہا یہ سوال پیدا ہوا کہ جی یہ حرمت والے مہینے میں قتال یہ کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، فرما دیجئے کہ اس میں قتال یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بات ہے. وصد عن سبیل اللہ، لیکن تم صرف رجب کی پہلی تاریخ جو کہ غلطی سے مسلمان جسے ابھی اس سے پچھلے مہینے کی آخری تاریخ سمجھ رہے تھے، اس میں قتال کو بڑی چیز جو ہے اس پہ تو سوال پیدا کر دیا. لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہی اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام میں جانے سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ حرمت والے مہینے میں قتل سے بھی زیادہ بڑے بڑے جرائم ہیں. یہ سب تو تمہیں بھولے ہوئے ہیں اور ایک چیز جو غلطی سے ہو گئی اس پر سوال کر رہے ہو. والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ تو قتل سے بھی بڑی چیز ہے. تم نے جو کفر و شرک کی فتنہ انگیزیاں شروع کر رکھی ہیں وہ تمہیں بھولی ہوئی ہیں. ولا یزالون یقاتلونکم، اور آپ ہمیشہ وہ ہمیشہ آپ سے تم سے اہل ایمان لڑتے رہیں گے، قتال کرتے رہیں گے. ان کا قتال کا مقصد کیا ہے؟ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے واپس پھیر لے اگر وہ ایسا کر سکے. پھر دیکھیے باطل قوتوں کے ہمیشہ کامن پرپزز ہوتے ہیں. اس زمانے کا باطل بھی یہی کر رہا تھا، اور آج کے باطل کیا بھی سارا زور کس بات کے اوپر ہے کہ کسی صورت سے وہ تمہیں جو تم جو اصلی جو فنڈامنٹل اسلام جس کے تم پہ پیروکار ہو اس کی بجائے تمہیں کہیں جو ہے کسی کم از کم اگر اسلام تو تم نہیں چھوڑنے کے تیار ہو گئے، کم از کم اسی میں سے جو ہے کوئی اور کوئی اعتدال پسند قسم کا اسلام ہی نکال کر اس کی طرف ہی لے آئیں اگر وہ ایسا کر سکیں. ان کے اصل قتال کا اور سارے زور کا تو اصل مقصد یہ ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے پھر جائے گا، ارتداد اختیار کرے گا، مرتد ہو جائے گا، عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے سسٹم آف لائف سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور پھر وہ مرا اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے سارے کے سارے اعمال حبط ہو گئے، اکارت ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہ ارتداد اتنی بڑی چیز ہے، مرتد کافر سے بھی بدتر ہے، اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. دنیا میں بھی اس کا معاملہ اہل ایمان کے ساتھ کوئی نام، اگر اس کا نکاح کسی مسلمان خاتون کے ساتھ تھا وہ نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے وراثت کے سارے اس کے حقوق وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اسلامی مملکت کے شہری ہونے کے ناطے بھی. بلکہ مرتد کی تو سزا قتل ہے، اگر وہ پکڑا جائے تو قتل کیا جائے گا، اور اس کو جا کر وہ مر جائے تو اس کے لیے کوئی جنازہ نہیں پڑا جائے. یہ سب کچھ جو ہے دنیا میں اس کی اور آخرت کا انجام وہ تو بتائے گا. اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھیں گے. میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ جناب کتنا ہی باطل کی طرف سے تمہارے خلاف اقدامات ہو جائیں، تمہیں اپنے دین سے نہیں پھرنا ہے. دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان سے نہیں جو ہے وہ کب کسی صورت میں بھی ارتداد اختیار کرنا ہے، ورنہ ساری کی سارے اعمال جو ہیں ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ. ہجرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ سب نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو تیرے رب کو ناپسند ہے. یہ وہ ہجرت ہے جو آپ اور میں صبح شام کر سکتے ہیں، اور اس کی چوٹی ہے، اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ اگر کسی خطہ زمین کے اوپر اللہ کی بندگی اختیار کرنا ممکن نہ رہے تو اس خطہ زمین کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت کی کلائمیکس، اس کی چوٹی. تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں تن من دھن لگایا، جد و جہد کی، کوشش کی، محنت کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، اور یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، فرما دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ جزوی سے فائدے بھی ہیں. اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ لوگ شراب پی کر پھر اس کے بعد جو جوا کھیلتے تھے, جوئے کے تیر اور اس میں جو گوشت جو تھا وہ جو بھی اس جیتتا تھا وہ پھر اس کو غربا میں تقسیم کر دیتے تھے. تو ان کی ساری حرکت سے کچھ نہ کچھ غریبوں کو بھی کوئی جزوی سا فائدہ ہو جاتا تھا. لیکن شراب اور جوا دونوں یہ اللہ سے غافل کرنے والے, انسان کو جو ہے وہ اپنا بغیر محنت کے چاہتا ہے انسان کے اس کو جو ہے وہ اس لاٹری کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے بہت بڑی اس کو دولت مل جائے, اور اللہ سے غفلت اور شیطان کا راستہ. فرمایا وإثمهما أكبر من نفعهما, لیکن ان دونوں کا گناہ کا پال پہلو ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے. یہ چونکہ اس معاشرے کے اندر شراب اس طرح سے پی جاتی تھی جیسے ہمارے ہاں پانی پیا جاتا ہے, یا دوسرے لفظوں میں یہ کولڈ ڈرنک ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں, اور پانی ان کے ہاں نہانے کی چیز تھی. یورپ میں بھی آج کل اسی قسم کا معاملہ ہے, وہاں پر بھی پانی وانا پینے کا کوئی زیادہ خیال نہیں ہے. پینے کی چیز تو شراب سمجھی جاتی ہے, اور یہ پانی تو نہانے دھونے کے لیے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا. تو یہی اس سوسائٹی کا حال تھا. اس میں جب سب سے پہلے یہ سوال آیا تو ان کو ذہن میں اس بات کو تیار کرنے کے لیے, اس لیے کہ اسلام کے جو شریعت کے احکام ہیں ان کی امپلیمنٹیشن میں اللہ تعالیٰ نے ایک تدریج ایک ایولوشن جو ہے اس کو پیش نظر رکھا ہے. اس کے بعد ابتدا ان کو یہ بتا دیا گیا کہ جناب ان دونوں میں بہت زیادہ خرابی ہے اور کچھ جزوی سا فائدہ بھی ہے. اس کے بعد آگے سورہ مائدہ میں اس سے اگلا حکم آئے گا کہ ایسی حالت میں شراب جس نے پی رکھی ہو تو وہ نماز نہ پڑھے, سوری سورہ نساء میں آئے گا. پھر سورہ مائدہ میں حکم آتا ہے کہ یہ شراب اور جوا دونوں جو ہے شیطانی کام ہے, تم ان سے باز آتے ہو کہ نہیں, وہاں پر اس کی فائنل جو ہے حرمت آئی. سلونا کا معاذ ينفقون, اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, اللہ کی راہ میں کیا لگائیں کھپائیں. قل الاف, فرما دیجئے کہ جو زائد از ضرورت ہے. یہ اسلام کا اخلاقی قانون ہے. اخلاقی سطح پر تعلیم یہ ہے کہ جو تمہاری اپنی ضرورت سے اور تمہارے بال بچوں کی ضرورت سے زائد ہے وہ اصل میں تمہارا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے دوسروں کا حق تمہارے پاس رکھا ہوا ہے, اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. البتہ قانونی سطح پر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زکات جائز طریقے سے ادا کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو مال ہے وہ اس پر آپ تصرف کر سکتے ہیں, اس کو رکھ سکتے ہیں. روحانی اور اخلاقی سطح پر تو اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جو بھی اپنی ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو, عقل کا استعمال کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمارا سارا غور و فکر صرف دنیا کے بارے میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا جتنا دنیا میں رہنا ہے اس حساب سے دنیا کی فکر اور غور اس کے بارے میں ہونا چاہیے, اور جتنا وہاں پر رہنا ہے اس کے اعتبار سے وہاں کی فکر ہونی چاہیے. وہی سالوں نہ کہانی لیا تام, اور یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل اصلاح اللہم خیر, ان سے انہیں فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اور اگر تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی جب آیا حکم یہ آیا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں, تو صحابہ کرام نے ان کی ہانڈیاں تک الگ کر دیں مبادا کہ ان کے حصے کی کوئی بوٹی ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم ان کو, تو اصل مقصد تو ہے کہ کس طرح سے ان کی چیزیں بہتر مینج ہو سکتی ہیں. اگر یہ تمہارے لیے جو ہے تنگی کا مشکل کا باعث بنے تو تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کاروبار کر لو, یا ان کا جو کھانے پینے میں یہ ملا کر یہ ایک معاملہ کر لو, تو وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح, البتہ اللہ جانتا ہے کہ کون ہے جو بگاڑنے والے ہیں فسادی ہیں اور کون ہے جو اصلاح کرنے والے ہیں. ولو شاء اللہ لعانتکم, اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈالتا مشقت میں ڈالتا, لیکن اس نے تمہارے لیے یہ بھی آسانی کی کہ تمہیں اس بات کی اجازت دی. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور کمال حکمت والا. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, اور مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. نکاح کے بارے میں رشتوں ناتوں کے لیے اصل معیار ایمان اور عمل صالح. ولا امتم مومنتن, اور اگرچہ کوئی مومنہ ہو, کوئی کنیز ہو مومنہ, خیر من مشرکتن, وہ بہتر ہے مشرک عورت سے ولو اعجبتکم, خواب و تمہیں کتنی ہی خوبصورت اور اچھی کیوں نہ لگتی ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے چار باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کے حسب نسب, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, اس کے حسن کی وجہ سے, اور اس کی دینداری کی وجہ سے. تو تمہیں چاہیے کہ تم دیندار عورت حاصل کرو جو دین پر عمل کرنے والی ہے, جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر و متاع الدنیا المرأة الصالحة, دنیا کی سب سے بہترین متاع, سب سے بہترین دولت جو ہے وہ ایک نیک بیوی ہے, نیک خاتون. تو گویا کہ اس اعتبار سے ہمیں اپنے یہ معیارات, خواہ وہ بچوں کے رشتے ہوں یا بچیوں کے ہوں, اس میں یہ چار معیارات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, عام طور پر یہی چیزیں ہیں جو دیکھی اور پرکھی جاتی ہیں, لیکن الا ماشاءاللہ اکثر و بیشتر سارا کا سارا فوکس اور زور وہ پہلی تین چیزوں پر ہی ہے کہ فیملی کیسی ہے, مال و دولت کتنا ہے, اور ظاہری طور پر جو ہے جسمانی حسن جو ہے اس کے اوپر. لیکن جو باطنی حسن ہے, جو دین کے ذریعے سے اللہ کے احکامات پر عمل سے آتا ہے, اس پہ جو ہے وہ سرے سے فوکس نہیں کیا جاتا. اور رشتے ناطوں کے یہ اثرات زندگی پر بہت ہی اس کے گہرے اثرات پڑتے ہیں. عقائد اور اعمال کی بجائے اگر صرف مال خاندان کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے, تو وہ آئندہ نسلوں کی خرابی کا باعث بنتی ہے. مغلوں کی شادیاں ہندوؤں اور ایرانیوں کے ساتھ, انہوں نے تو ہمیں یہ دن دکھائے کہ بجائے اس کے وہ اللہ کے, جب ان کو موقع تھا کہ وہ اللہ کے دین کو واقعی جو ہے ساری دنیا کے سامنے نمونہ بناتے, وہ انہوں نے جو ہے اپنے سارے جو اللہ نے ان کو وسائل دیے تھے وہ تاج محل بنانے کے اوپر ضائع کیے, اور ہم جو ہے اس حال کو پہنچے. اور آپ کو پتا ہے کہ قادیانیوں کا بھی سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو شادیوں کے لیے پیش کرتے ہیں, اور اس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو ورگلا کر اور گمراہ کر کے لے جاتے ہیں. تو ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, اسی طریقے سے مت نکاح کرو مشرک مردوں سے اپنی خواتین کے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا عبد مومن خیر من مشرک, اور البتہ مومن غلام بہتر ہے مشرک آزاد سے, ولو اعجبکم, خواب تمہیں کتنا ہی اچھا لگے. یعنی آج کے دور میں غلام تو کوئی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک بہت کھاتا پیتا آدمی ہو لیکن عقائد اور اعمال کے لحاظ سے وہ بہت ہی کمزور ہو, اور اس کے مقابلے میں ممکن ہے کہ کم آمدنی والا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے عقائد اور اعمال کی دولت سے نوازا ہوا ہو, تو تمہاری ترجیح وہ اچھا جو توحید پر کاربن اور اللہ کے دین پر جو عمل کرنے والا ہے وہ تمہاری ترجیح ہونی چاہیے. کیوں؟ اولئک یدعون الی النار, یہ سارے کے سارے مشرک اور بے عمل تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ, اور اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے, بلا رہا ہے جنت کی طرف. چوائس از یورس, اب کون سی آپشن تم ایکسرسائز کرتے ہو. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ, اللہ تو تمہیں بلا رہا ہے, دعوت دے رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے, اپنے حکم سے, اپنی اجازت سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ, اور وہ تو لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے اپنی آیات, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں. اس سے آگے اب خواتین سے متعلق ان کے مسائل اور پھر طلاق کے مسائل یہ سب شروع ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے وقت بھی کافی ہو گیا ہے, اب انشاءاللہ بقیہ حصہ پھر اللہ نے چاہا تو کل ہی اس کا آغاز کریں گے. آٹھ رکھتے اب اسی کے اندر جو ہے انشاءاللہ حافظ صاحب ان کو تھوڑی تھوڑی آیات کے ذریعے سے مینج کرنا ہوگا.